السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 726. اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اپنے پیچھے سے اسے دائیں طرف کر دے تو نماز ہو جائے گی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امین یا رب العالمین. جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں ذرا سا آگے پیچھے ادھر ادھر ہٹے، جان بوجھ کر نہیں، مطلب یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے. تو یہ حدیث کو امام بخاری اس لیے خاص طور سے لائے ہیں کہ اگر کوئی نماز میں ادھر سے ادھر چلا جائے جماعت کو صحیح کرنے کے لیے، اگر غلطی ہو گئی تھی تو اس سے اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے داؤد بن عبد الرحمن نے عمرو بن دینار سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام قریب سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے. آپ نے بتایا کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی. میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا. پھر نماز پڑھی اور آپ سو گئے. جب مؤذن نماز کی اطلاع دینے آیا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا. اب یہاں پر جیسے یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی آنکھ نہیں لگی تھی، وہ صرف لیٹے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل جاگتا تھا، لہٰذا آپ کو دوبارہ وضو کی ضرورت پیش نہیں آئی، واللہ عالم. لیکن وہ آپ کا معاملہ تھا. لیکن ہم سب کے لیے جو عام حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری آنکھ لگ جائے ٹیک لگا کر تو ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. تو بہرحال امام بخاری یہاں اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی غلط کھڑا ہو جائے یا صف نامکمل رہے اور کوئی مکمل کرنے کے لیے کسی کو ادھر اپنی طرف کھینچ لے یا بیچ میں گیپ ختم کرنے کو کھینچ لے تو اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں، نہ ہی نماز میں خلل واقع ہوگا. اتنی حرکت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس بارے میں کہ عورت اکیلی ایک صف کا حکم رکھتی ہے، جو نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہے جا سکتے ہیں. ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، اور ان سے انس بن مالک نے بتلایا کہ میں نے ایک اور یتیم لڑکے نے زمیرہ بن ابی زمیرہ نے، جو ہمارے گھر میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میری والدہ ام سلم ہمارے پیچھے تھی. تو اگر آپ دیکھیں دو مرد حضرات ہو مقتدی، یعنی ٹوٹل تین مرد ہو، تو ایک امام ہوں گے، ان کے پیچھے دو وہ مرد حضرات کھڑے ہوں گے، لڑکے ہوں یا مرد ہو، اور اگر عورت ہے ساتھ میں تو پھر وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، چاہے وہ ان کی محرم ہی کیوں نہ ہو. یعنی باجماعت نماز پڑھانے کا طریقہ یہ ہے، خواتین اور مرد ساتھ میں شامل ہوں. تو مسجد اور امام کی دائیں جانب کا بیان. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ثابت بن یزید نے، اور کہا کہ ہم سے عاصم احول نے عامر شعبی سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس سے، آپ نے بتایا کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آپ کے گھر میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے میرا سر یا بازو پکڑ کر مجھ کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوم آؤ. اس حدیث میں دو تین الفاظ زیادہ ملتے ہیں ہم کو، کہ آپ نے اشارہ بھی کیا تھا اور پھر ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے سے کھینچ بھی لیا کہ پیچھے سے گھوم آؤ. تو یہاں پر داہنی طرف کا بیان ہے. پیچھے حدیث میں کہا گیا کہ وہ دائیں طرف آ گئے تھے اور پیچھے سے ان کو لے کر آیا گیا تھا. تو یہاں پر اس حدیث کو لانے کا امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر دو لوگ ہوں گے تو وہ رائٹ سائڈ، یعنی جو مقتدی ہوگا وہ رائٹ سائڈ کھڑا ہوگا، صرف دو لوگ ہوں گے تو، اور اگر بعد کے جو کوئی لوگ آتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور پیچھے سے آنا زیادہ صحیح ہے، سامنے سے جانا درست نہیں ہے. جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو یا پردہ تو کچھ کباہت نہیں. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر امام کے اور تمہارے درمیان نہر ہو تب بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اور ابو مجلس تابعی نے فرمایا کہ اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی راستہ یا دیوار حائل ہو تب بھی ابتدا کر سکتا ہے، بشرطے کہ امام کی تکبیر سن سکتا ہو. بہت سارے لوگ مکہ اور مدینہ میں جب جاتے ہیں تو یہی سوال کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دور دور تک لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ دور آپ چلے جائیں اور آپ کو تکبیر سنے ہی نہ آ رہی ہو. اگر تکبیر سنے آ رہی ہو اور جماعت کھڑی ہو اور بیچ میں کسی وجہ سے گیپ آ گیا ہو تو اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا جہاں دل چاہے وہ نماز پڑھ لے، ایسا نہیں کر سکتے. ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدہ بن سلیمان نے یحیٰ بن سعید انصاری سے، اور انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے، اور انہوں نے عائشہ صدیقہ سے، آپ نے بتلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے حجرے کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. حجرے کی دیواریں پست تھیں، یعنی چھوٹی تھیں، اس لیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا، پھر جب دوسری رات آپ کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے. یہ صورت دو یا تین راتوں تک رہی. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے. صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں رات کی نماز نہیں تھا جو تم پر فرض نہ ہو جائے, یعنی اس خیال سے رسول اکرم اس رات نہیں آئے تھے. تو اسی کا پتہ چلے کہ دیوار کے پیچھے سے وہ لوگ آپ کی اقتدا کرے تھے, تو آپ دیکھیں زیادہ گیپ نہیں تھا, لیکن اگر تھوڑا بہت گیپ ہو تو چل سکتا ہے, لیکن اب جیسے بالکل ہی دوسرے محلے میں یا کہیں اور جا کر پڑھ رہے ہوں تو اس صورت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یا یہ کہ اگر جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور وہ ابھی بہت دور ہیں, اپنے ہوٹل سے نکلے ہیں, تو وہیں پر وہ جماعت کھڑی کر دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ دیکھیں بیچ میں کوئی لنک نہیں بنی نا, تو ایسا نہیں کر سکتے. آپ کوشش کریں کہ یعنی چل کر آئیں, آپ کو کچھ نہ کچھ جماعت کا حصہ مل جائے گا. اگر صف کنٹینیو پیچھے تک آ رہی ہے تو پھر اس صورت میں بالکل آپ کتنی بھی دور تک بنا سکتے ہیں با جماعت نماز. باقی کی دو حدیثیں بھی سیم وہی ریپیٹیڈ ہیں. اس لیے تیسری حدیث پر آئیے, 732, تکبیر تحریمہ کا واجب ہونا اور نماز کا شروع کرنا. حمزہ بن یمان حکم بن نافع نے یہ بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب نے زہری کے واسطے سے بیان کیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے انس بن مالک انصاری نے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر جانے کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو میں زخم آ گئے. انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں آپ نے ایک نماز پڑھائی چونکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی. پھر سلام کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اس لیے جب وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو, اور جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو, اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ, اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو, اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. بہرحال یہاں اس حدیث میں یہ بات ہے, لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا, اور بعد میں یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ کھڑے رہ کر نماز پڑھائے, اور اگر کسی وجہ سے وہ بیٹھ بھی گئے تو مقتدی کھڑے ہو کر پڑھیں گے. اگلی حدیثیں بھی وہی سیم ہیں, اس لیے تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے ہی برابر دونوں ہاتھوں کا کندھوں یا کانوں تک اٹھانا. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا, انہوں نے امام مالک سے, انہوں نے ابن شہاب زہری سے, انہوں نے سالم بن عبداللہ سے, اور انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے, اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے, اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے. سجدے میں جاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے. دیکھیں یاد رکھیں, یعنی رکو میں جانے سے پہلے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر اللہ اکبر, پھر رکو سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھنا, اور پھر جب سجدے میں جاتے تھے تو پھر تب رفع الیدین نہیں کرتے تھے. آپ نے دیکھو بہت سارے عرب لوگ یعنی جو بائی مسٹیک اس طرح سے کرتے ہیں ان کو بھی صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے. تو رفع الیدین رکو میں جانے سے پہلے اور رکو سے اٹھنے کے بعد ہونا چاہیے. ہاتھ باندھنا یا چھوڑ دینا وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے, اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت رکو میں جاتے اور رکو سے سر اٹھاتے وقت سنت ہے. سیم اوپر کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر نے بتلایا کہ میں نے رسول اکرم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع الیدین کیا, آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت کندھوں تک اٹھے, اور اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے, اور اس وقت آپ کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ, البتہ سجدے میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, بہت ہی واضح حدیث ہے. تو کئی صحیح احادیث سے رفع الیدین ثابت ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے. سلو کما رأیتمونی اصلی, کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نماز پڑھتے دیکھو. تو ہمیں پچھلی احادیث میں اور یہ اگلی حدیث میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہیے. ابو حمید سعدی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کی پرانی نماز کی کتابوں میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو کیا سکھاتے ہیں اس میں, پرانے بچپن کا قاعدہ جو آپ نے پڑھا ہوگا. تو صحیح بخاری کی حدیث سے کہاں تک ہاتھ اٹھانے کا ہمیں پتہ چل رہا ہے. کہیں پر بھی ہمیں سمٹ کر سجدہ کرنے کا ذکر نہیں ملتا, یا ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کا ذکر نہیں ملتا. ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا جائے گا, یعنی دونوں کانوں تک اس کے اوپر نہیں, یعنی کندھوں تک آئیں گے ہاتھ, کندھوں کے برابر رہیں گے. سیم وہی حدیث ہے جو عبداللہ بن عمر والی ہے. چار رکعت نماز میں قاعدہ اولی سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنا. ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے عبدالعالی نے, اور کہا کہ ہم سے عبیداللہ عمری نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع الیدین کرتے, اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے, اور جب قاعدہ اولی سے اٹھتے یعنی جب چار رکعت والی نماز میں تشہد پڑھنے کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے. آپ نے اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے, اور اس حدیث کو کئی اور لوگوں نے بھی مرفوعاً روایت کیا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے اٹھتے ہی فوراً, اور اس کے بعد تھرڈ رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں التحیات پڑھنے کے بعد اس وقت نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا. حدیث 740. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانوی نے بیان کیا امام مالک سے، انہوں نے ابو حازم بن دینار سے، انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ اسے رسول اکرم تک پہنچاتے تھے، یعنی یہ کسی تابعی کو پتا چلا صحابی سے اور صحابی نے اس کو رسول اللہ تک پہنچایا، یعنی وہ بتا رہے کہ ہم کو حکم ملا تھا کہ ہم اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں، یعنی دایاں ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ نماز میں خشوع کا بیان، ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے امام مالک نے ابو زناد سے اور انہوں نے عارج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھر قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع بڑھانے کے لیے رسول اکرم نے کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہو اس طرح سے، یہ آپ کے معجزات میں سے تھا، لہٰذا ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خشوع بھی نماز کا ایک حصہ ہے، یعنی نماز میں عاجزی ہو اور دھیان بالکل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، اور یہ سمجھ کر نماز پڑھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور حدیث سے ثابت بھی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے امارہ بن قعقع نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو ذرعہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریم اور قرآت کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ ابو ذرعہ نے کہا میں سمجھتا ہوں، ابو ہریرہ نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اس تکبیر اور قرآت کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابید من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں ہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال۔ تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، دونوں دعائیں ثابت ہیں، جو ہم سبحانک اللہم وبحمدہ کا پڑھتے ہیں وہ بھی ثابت ہے، اور یہ بھی، لیکن یہ زیادہ اوتھینٹک ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسری روایت کے مقابلے میں یہ روایت زیادہ اوتھینٹک اور زیادہ صحیح ہے جب نماز شروع کی جاتی ہے تو۔ جی بالکل، بہت اچھی دعا ہے، بہت اچھے اس کے معنی ہیں۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہا کہ ہمیں نافع بن عمر نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملائکہ نے اسما بنت ابی بکر سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھی، آپ جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے، پھر رکو میں گئے تو دیر تک رکو ہی میں رہے، پھر رکو سے سر اٹھائے تو دیر تک کھڑے ہی رہے، پھر دوبارہ رکو میں گئے اور دیر تک رکو کی حالت میں رہے، اور پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہوئے، یعنی ٹوٹل آپ نے ایک رکعت میں دو رکو کیے تھے۔ اصل میں جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں کوئی خوشک تم کو توڑ کر لا دیتا، اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا کہ میرے مالک میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، نافع بیان کرتے کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی ملائکہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی، میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی، اور ایک الفاظ ہے کہ نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی۔ تو یہاں پر امام بخاری نے باب کچھ بھی نہیں لایا ہے، یعنی باب کا کوئی عنوان نہیں باندھا، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ امام بخاری نے یا تو آگے آنے والوں کے لیے وہ باب کا نام رکھنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا یا آزاد رکھا، یا وہ کسی باب کے تحت لانا چاہ رہے اور ان کو ٹائم نہ ملا ہو، اس وجہ سے انہوں نے یہاں کوئی عنوان نہیں رکھا اس کا۔ تو سورج گہن یا چاند گہن دونوں موقع پر نماز کا یہی طریقہ ہوگا، اور نماز کے بعد خطبہ اور دعا بھی ثابت ہے۔ اور یہاں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جانور پر ظلم کرنا آخرت میں جواب دہی کا باعث ہوگا، یعنی جواب دینا پڑے گا اور اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی ثابت ہے اس حدیث سے کہ رسول اکرم نماز میں بھی آپ نے دعا کی تھی۔ تو نماز میں ہر قسم کی دعا کرنا جائز اور درست ہے، بشرطیے کہ وہ دعائیں شریعت سے ٹکراتی نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نماز میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ نماز میں امام کی طرف دیکھنا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز میں فرمایا میں نے جہنم دیکھی، اس کا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا تھا، جب میں نے دیکھا تو میں نماز میں پیچھے سرک گیا۔ یہاں سے دلیل لی گئی ہے کہ رسول اکرم نے جب نماز کے دوران ہی جہنم کو دیکھا، یعنی جو چیز سامنے ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے خباب بن ارد سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے سوا اور کچھ قراءت بھی کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہم نے عرض کی کہ آپ لوگ یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے، یعنی صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو رسول اکرم کی داڑھی ہلتے ہوئے وہ دیکھتے تھے، مطلب وہ پیچھے کی صف میں کھڑے ہوں گے، سیکنڈ صف میں یا فرسٹ صف میں، اور سائیڈ میں کھڑے ہوں گے تو ان کو رسول اکرم کی داڑھی دکھائی دیتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں سے امام بخاری نے دلیل نکالی کہ نماز میں آپ سامنے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹ جائے گی۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے کہا، ہمیں ابو اسحاق عمر بن عبداللہ صبعی نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید سے سنا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے بیان کیا کہ ہم سے برا بن عازب نے بیان کیا اور وہ جھوٹے نہیں تھے کہ جب وہ صحابہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ سجدے میں چلے گئے ہیں، اس وقت وہ بھی سجدے میں جاتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام جب تک کھڑا نہ ہو جائے تب تک مقتدیوں کو سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو بہرحال امام کو مقتدی دیکھ سکتے ہیں، یا تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یا سجدے کے مقام پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ادھر ادھر جھانکنا نماز میں یہ معیوب ہے، یعنی نماز کو وہ انکمپلیٹ کر دیتا ہے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کرنے کہا کہ مجھے امام مالک نے زید بن اسلم سے بیان کرنے، عطا بن یسار سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گہن ہوا تو آپ نے گہن کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے بڑھے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ جنت کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی، اس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے۔ اور یہاں صحابہ نے چونکہ رسول اکرم کو دیکھا تھا آگے بڑھتے ہوئے اور پیچھے ہٹتے ہوئے، تو تب اس وجہ سے امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے جبکہ وہ امام تھے، تو رسول اکرم نے وہ خوشہ لینا چاہا تھا جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھے۔ آپ کو اس طرح سے جنت دکھائی گئی سامنے کے، گویا آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس میں سے خوشہ لینا چاہا۔ آپ سوچے کہ رسول اکرم کو کیسی چیزیں دکھائی جاتی تھیں، کیونکہ آپ رسول تھے اور اسی لیے معجزات کا صدور بھی آپ سے ہوتا ہے، تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا معجزات کا۔ اور ویسے بھی آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر باقاعدہ خود سے بھی کروائی گئی تھی، آپ کو آسمانوں پر بلایا گیا تھا اور نماز میں بھی کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اصل میں۔ اور نیچے والی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر دیکھا، اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلے کی طرف نمودار ہوئی تو میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ جہنم اور جنت دونوں دکھائی گئی آپ کو سامنے کی دیوار پر مسجد کی، اور رسول اکرم فرمائے کہ میں نے آج کی طرح خیر اور شر کہیں نہیں دیکھی، یعنی جنت دکھائی دی گئی تو وہ خیر تھی اور دوزخ دکھائی گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ شر تھا۔ تو یہاں پر حدیث میں امام کا آگے دیکھنا روایت کیا گیا ہے، تو یہ جائز ہوا۔ تو جب امام کو جائز ہوا تو مقتدی کو بھی جائز ہوگا دیکھنا۔ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا کیسا ہے؟ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن مہران بن ابی عروبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے قطادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے اسے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے کہ زیادہ نیکی کا کام ہے، کچھ لوگ نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آسمان کی طرف نظریں اٹھانا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حدیث میں تو الٹا کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ کہیں ان کی نگاہیں نہ اچک لی جائیں، یعنی بینائی نہ سلب کر لی جائے ان کی۔ تو یہاں پر کراہت ہے اصل میں جب نماز میں دعا کی جائے، جیسے کہ مسلم میں ان دعا کا لفظ آتا ہے کہ نماز میں دعا کے وقت ہو یا اور کسی وقت آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، اگر نماز کے علاوہ آپ دعا کر رہے ہوں تو پھر آپ آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ جب نماز میں ہوں تو آپ آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو الاحوص سلام بن سلیم نے، کہا ہم سے اشرف بن سلیم نے، اور وہ اپنے والد کے واسطے سے، انہیں مسروق بن اجدہ سے، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں، امام بخاری کتنے ذہین ہیں ماشاءاللہ، کہ اوپر وہ ساری احادیث لائیں جس میں نماز میں امام کو دیکھنے کا بیان ہے۔ اب اس حدیث سے ہو سکتا ہے لوگوں میں ایک طرح سے آرام خیالی پیدا ہو جائے اور لوگ کہیں کہ اچھا چلو نماز میں جدھر چاہو دیکھ لو، کچھ نہیں ہوتا، چاہے سامنے امام کو دیکھو، چاہے سامنے موبائل پر کچھ چل رہا وہ دیکھ لو، ٹی وی پر کچھ چل رہا وہ دیکھ لو۔ ویسے لوگ بہت آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، لیکن امام بخاری فوراً دوسری حدیث لائے ہیں جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کو کیا فرمایا، کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو نماز میں شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ تو ادھر ادھر دیکھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی نماز پھر چوری ہو جائے گی۔ بالکل چوری ہو جائے گی آپ کی نماز، اس پر ڈاکہ پڑے گا، بلکہ اگر اللہ نہ کرے نماز میں کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہو تو. اور نیچے والی حدیث ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے، زہری سے انہوں نے، عروہ سے انہوں نے، حضرت عائشہ سے، کہ رسول اکرم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اس سے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ. کہہ رہے تھے کہ چادر ابو جہم نے آپ کو تحفتاً پیش کی تھی، لیکن اس میں نقش و نگار آپ کو پسند نہیں آئے تھے، اس وجہ سے آپ نے اس کو لوٹا دیا، لیکن ان کو چونکہ برا نہ لگے اس وجہ سے آپ نے کہا تھا کہ ان سے دوسری چادر لے آؤ. تو اس سے کیا پتہ چلے کہ نماز میں غافل کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ اس کو ہٹا دینا چاہیے، چاہے وہ جائے نماز ہو، چاہے وہ آپ کا دوپٹہ ہو، چاہے وہ آپ کے کپڑے ہوں، لباس ہو، یا کوئی اور چیز ہو. جیسے ہمارے یہاں پر یہ بات مشہور ہے نا کہ اچھا نماز کے سامنے آئینہ نہیں ہونا چاہیے، آئینہ سامنے تو نماز نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں بچے سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹی وی چل رہی ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو ایکچولی بات نماز نہیں ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ سے نماز میں دھیان بٹ جائے گا، یعنی نماز سے پھر انسان غافل ہو جائے گا، اس کا دھیان کہیں اور لگا رہے گا. تو آپ نے چادر کیوں بھجوائی؟ تاکہ نماز میں دل لگا رہے، خوشی میں کمی نہ آئے. تو ان دونوں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نماز کو نقص میں مبتلا کر دیتا ہے، کمی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور نماز میں ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں نہ رکھی جائیں ساتھ میں. ایون جو جائے نماز ہو بالکل پلین اور سادہ ہو تو سب سے اچھی بات ہے، اور اگر ہو بھی تو بہت نقش و نگار اور بوٹے والی نہ ہو، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جائے نماز پر جو نقشے بنے ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہیں وہ کوئی کارٹون یا کوئی پتلے نہ ہوں، ایسی شکلیں بن رہی ہوتی ہیں، کیونکہ نماز میں ہم کنسنٹریشن کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر وہ جب جائے نماز پر نظر پڑتی تو لگتا ہے کہ اچھا یہ ایک پتلا بنا، ایک دوسرا پتلا بنا، ایک کارٹون بنا ہے نا، پھر ایسا لگتا ہے یہ ناک ہے یا آنکھیں ہیں اس کی. تو ایسی جائے نماز سے بالکل ہی گریز کرنا چاہیے. تو نماز میں ڈسٹریکشن نہ ہو، کنسنٹریشن ہو، خشوع اسی وقت پیدا ہوگا، خضوع اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ پوری دل جمعی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے کہ میری نماز آخری نماز ہے، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں اگر یہ نماز کو اچھی طریقے سے پڑھتی ہوں تو یہ میرے لیے جنت میں جانے کا باعث ہوگی. لہٰذا نماز میں دل لگائیں اور نماز میں ڈسٹریکٹ نہ ہوں، اور ایسی چیزیں آس پاس نہ رکھیں جس کی وجہ سے نماز میں یا اس کے خشوع میں کمی پڑتی ہو. اور بعض اوقات کچھ دوپٹے بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ باندھتے ہیں جو آپ کو بالکل سکون سے نماز نہیں پڑھنے دیتے، ادھر سے پھسل رہا ہے، ادھر سے پھسل رہا ہے، آپ بار بار اس کو کھینچ رہی ہیں، باندھ رہی ہیں. کبھی تراوی میں ایسا ہوا ہے آپ کے سر کے، کبھی کوئی ایسی ینگ سی لڑکی کھڑی ہو گئی ہو جو بار بار دوپٹے کو بس درست کرتی رہتی پوری نماز میں درست، میں تو بہت سوچ سمجھ کر اب کھڑی ہوتی ہوں. یعنی لڑکیوں کی عادت ہی یہ ہو گئی ہے کہ بس وہ 24 گھنٹے اپنے دوپٹے کو کھول کھول کر باندھتے رہتے ہیں، چاہے نماز میں کیوں نہ ہو. خود کی بھی نماز ڈسٹرب کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی نماز ڈسٹرب کرتے ہیں، مجھے تو بہت عجیب سا لگتا ہے وہ. تو بہرحال یہ چند احادیث تھی، اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.